الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك صدق الله العظيم. محترمہ پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں, گزشتہ ہفتے باب النفقتی علی العیال, اہل و عیال پر, بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا, اسی باب میں آیت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لینفق ذو سعۃ من سعتی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی روزی میں تنگی ہو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جاب نہیں ملتا, کوئی وظیفہ دے دو جاب مل جائے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹری ہے دکان ہے تو اس میں کسٹمر نہیں آتے, بالکل دکان کوائٹ ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مہینے کی تنخواہ آتی ہے ہفتے کی مہینے کی, اس میں کوئی برکت نہیں ہے تو یہ وظیفہ دے دو وہ وظیفہ دے دو یہ تعویذ دے دو وہ تعویذ دے دو, لیکن خود اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ خود قرآن میں تعویذ بیان کر رہا ہے, وہی خود سمجھا رہا ہے کہ جاب میں برکت, ویجز میں برکت, اپنی دکان فیکٹری میں کسٹمروں کا آنا یا اپنی روزی میں برکت کا ہونا, اس کا بہترین تعویذ اور بہترین علاج کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے یہی آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں روزی کے اندر تنگی ہوتی ہے, کبھی ویجس آیا ختم ہو گیا برکت نہیں ہوئی, دکان میں آدمی صبح جاتا ہے شام تک میں اس کو کوئی نفع نہیں ہوا, کوئی منافع بینیفٹ نہیں ہوئی, بلکہ جتنا مال خریدا اتنا ہی کبھی اس سے بھی کم ملا, کبھی ملا نہ کبھی نہ ملا. کبھی کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ, کسٹمرز آتے ہیں مال دیکھ کر چلے جاتے ہیں خریدتے نہیں, یا کبھی ایسا ہے کہ جاب پر جاتا ہوں اور میرا جو مالک ہے وہ مجھے میرے کام کو پسند نہیں کرتا, مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا, وہ مجھے کہتا ہے تو چھوڑ دے کسی اور کو لے آئیں گے, اور مجھے خطرہ ہے جاب کے چلے جانے کا, ये बहुत सारी बातें हैं, ये तो दो चार मैंने एग्जाम्पल बयान किए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं उसकी वजह क्या है। अगर इंसान कुरान करीम की दो आयतों पर गौर करे, फिक्र करे, नजर करे, तो फिर कभी उसकी रोजी में तंगी नहीं होगी। अगर हो जाए टेम्पररी तो अल्लाह उसकी मल्टीप्लाई बहुत कुछ दे देगा। सबसे पहली वजह कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मन اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया। मेरा जिक्र क्या है? नमाज है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाकिम सलात लिज़िक्री, नमाज को पढ़ो मेरे जिक्र के लिए। मालूम होता है नमाज तो पूरी जिक्र है। अल्लाह अकबर से शुरू करो, अल्लाह अकबर भी जिक्र, सना भी जिक्र, फिर औज़ बिल्लाह भी जिक्र, बिस्मिल्लाह भी जिक्र, सूरह फातिहा, सूरत सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, अत्तहियात से सलाम तक पूरा जिक्र ही जिक्र है। वाकिमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। गोया उसमें अल्लाह की याद आती है हर हर जगह में। अब ये फजर की नमाज नहीं पढ़े और काम पर चला गया, फजर की नमाज न पढ़े और शॉप खोल दी उसने, फजर की नमाज न पढ़े जॉब पर चला गया, जाहिरी बात है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ा इसने, जिसको इशारा किया जा रहा है इसी आयत में। मन اعرض عن ذكري, जिसने मेरी इबादत को छोड़ा। इबादत को छोड़ने के बाद वो अपनी रोजी की तलाश में निकला है, तो अल्लाह फरमाते हैं فإن له معيشة ضنكا, उसकी रोजी में तंगी आ जाएगी, बरकत ही नहीं। कभी दुकान में कस्टमर नहीं, कभी जॉब में बरकत नहीं, काम से निकाल दिया जाता है। और कभी ऐसा होता है वेजेस तो मिलता है लेकिन उस वेजेस में एक हाथ में आया दूसरे हाथ से चला गया। अल्लाह खुद कह रहा है जब अल्लाह तंगी पैदा कर दें किसी की दौलत में, किसी के माल में, तो फिर कभी वो उसमें बरकत और मुनाफा नहीं देख सकता। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब तो ये हुआ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, जो अल्लाह की नाफरमानी करके और अहकाम को तोड़ करके रोजी तलाश करने के लिए निकला है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर सारी मुश्किली ला देते हैं, बजाय 100 के खर्चे के 1000 का खर्चा आ जाता है। ये भी तंगी है कि वेजेस कम है खर्चा ज्यादा है, वेजेस कम है और उसका चादर छोटी है पैर लंबे हैं, यही मसला हो जाएगा। तो तंगी ही तंगी है, कभी इस तरह कभी उस तरह। एक शक्ल ये हो गई, और साथ साथ में जो अल्लाह की नाफरमानी करके रोजी कमाता है तो रोजी में तंगी। ونحشر يوم القيامة أعمى, और कयामत के दिन हम उस मर्द को उस औरत को अंधे उठाएंगे, ब्लाइंड। वी गोइंग टू रिजरेक्ट देम एज ए ब्लाइंड, नाबीना होंगे रियल में। तो वो आदमी या वो औरत कहेगी I had eyesight in this dunya, दुनिया में मेरे पास तो आंखें थी, आज मुझे अल्लाह तूने क्यों ब्लाइंड उठाया है। तो अल्लाह आगे जवाब दे रहे हैं कि तू दुनिया में मुझे भूल गया था, इसलिए आज तुझे ये सजा दी जाएगी। अब जब अंधा होता है तो अल्लाह की जियारत भी और साथ में नबी की जियारत भी, सहाबा की जियारत भी, किसी वली की जियारत भी, जन्नत तो दूर की बात है। अगर आदमी सोचे अल्लाह का अजाब कैसा है, समझे, अजाब बड़े खतरनाक होते हैं। जब अल्लाह कह रहे हैं कि दुनिया में तंगी और दुनिया के बाद मरा फिर उसकी परेशानी शुरू हो जाती है, पाकिस्तान में पिशावर में एक आदमी की मौत हो गई थी, उसको कब्र में दफन किया। आज से गालिबन 2002 में मैंने एक जमात से ये वाकिया सुना, फिर उसके बाद मैंने इसकी तहकीक की तो उन्होंने एक रिसाला मुझ पर भेजा, उस रिसाले में बिल्तफसील ये बात लिखी हुई थी, लेकिन अभी मुझे जहन में आ रही है वो कि वो अजीब हालत थी उसकी। उस रिसाले में वही वाकियात लिखे थे। एक फौजी था वहां पर, आमतौर पर फौजियों का काम ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए और दूसरा आदमी कोई उस पर मुकदमा डाल दें फैमिली वाले कि फलाने ने इसको जहर दिया है, मार दिया है, या ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, तो फौजियों का काम होता है कि वो कब्र को खोद कर उस बॉडी की वो टेस्ट लेते हैं, सुनना चाहिए बात, उसके गोश्त के टुकड़े से या खून से। तो उसमें वो सारे वाकियात नकल किए थे कि जिंदगी में जितने जितनी कब्र खोदी गई उसमें क्या क्या अजाब देखा है, क्या क्या अजाब देखा। मुझे याद है आज से 2002 में वो रिसाला उन हजरत ने मुझ पर भेजा था, बिल्कुल सही बात है, हमें सारे वाकियात है जो आंखों से देखे हुए। उन वाकियात में एक वाकिया ये लिखा था कि एक फौजी को लोगों ने बताया कि फुला कब्र के पास रोजाना कब्र के अंदर से आवाज आती है, कट कट, बहुत जोर से आवाज आती है। तो फौजी ने कहा ठीक है हम आएंगे वहां, तो वो खुद चला गया जो बड़ा अफसर था। तो कब्र के पास वहां खड़ा रहा तो उसमें से उसने आवाज सुनी बहुत जोर से, उसने समझा कि शायद अंदर में कोई चीज होगी या कोई चीज रख दी होगी आवाज करने वाली या कुछ भी है, चलो हम, क्योंकि उनको तो इजाजत होती है खोल के, हम कब्र खोदते हैं फिर देखते हैं। कब्र खोला और वहां किसी को आने की इजाजत नहीं होती है, वही गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, होता है बहुत सारे वाकया। तो अजीब बात हुई कि देखा कि पटिए को हटाया गया तो बॉडी है, अभी ताजा ताजा दफन की थे उसको कुछ दिन हुए, उसके पैर में, ये पैर जो है लेफ्ट पैर में, एक माउस चूहे की शक्ल में, माउस चूहा, चूहे की एक चूहा है और वो उसके पैर में डंक मार रहा है, बाइटिंग ऑन हिज लेफ्ट फुट, और ये अपना पैर खींचता है फिर रख देता है, फिर डंक मारता है, फिर ये खींच लेता है, ये मुर्दा। तो चाहिए तो था कि ये फौजी उससे इबरत हासिल करता, लेसन लेता कि कुछ है, ये गड़बड़ है, बेशुमार ऐसे वाकियात हैं। बेशुमार ये कन खजूरे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, ऐसे वो स्कोपियर जैसे, उन्होंने बताया कि वहां पर एक बॉडी को उसकी रूह निकलती थी, जैसी रूह निकली तो उसकी बॉडी के पास हजारों कन खजूरे यानी ये स्कोपियर जैसे छोटे छोटे जमा हो गए, छोटे छोटे। किसी आलिम को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, तो ऐसी सूरत में किसी ने कहा यासीन शरीफ पढ़ो, वहां सब बैठ कर यासीन शरीफ पढ़ने लगे। जब तक यासीन शरीफ पढ़ते रहे वो सारे साइड पर हो गए, वो जितने छोटे छोटे जो है कन खजूर है साइड पर हो गए, वो जैसे ही उसको नहला कर लाए सारे करीब में आ गए, फिर जब बॉडी उठाकर जाने लगे तो सारे गायब हो गए, जब नमाज पढ़कर कब्र में दफन किया तो वो सारे कब्र में मौजूद थे जो घर में थे, और बॉडी को अल्लाह कभी दुनिया में दिखा देता है। मेरा और आपका कहना और सुनना خصوصاً میری مائیں اور بہنیں, بہت آسان ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کبھی یوٹیوب پر, کبھی انٹرنیٹ پر, کبھی ٹی وی پر, کبھی کیا, اور کس کا بیان قبر کا, اس کا اس کا, سننا بڑا آسان. لیکن اسی کو پتا ہے جس پر عذاب مسلط ہوتا ہے, اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روک سکتا, انلیس اللہ ہی رحم کر دے. If Allah had mercy on the person, ورنہ کوئی نہیں روک سکتا. یہی مسئلہ اس فوجی کے ساتھ بھی ہوا, اس کو عبرت لینی چاہیے. وہ سمجھا شاید اوپر سے کوئی دفن کے وقت کوئی ماؤس اندر میں چلا گیا ہے اور یہ اس کو گوشت کھا رہا ہے. یہ سمجھ کر اس نے اپنی بندوق سے جو لمبی والی, وہ اس مارنے لگا. چھوٹا سا جانور تھا, ایک بالکل ماؤس کتنا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. مارنے لگا تو وہ بالکل زمین کے اندر چلا گیا, قبر کے اندر, یعنی وہ ماؤس جو ہے نا اندر چلا گیا, زمین قبر کے اندر. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ماؤس نکلا, اس نے پھر مارنا شروع کیا. اب یہ ماؤس اس کے پیچھے دوڑا, اس کے پیچھے, اس فوجی کے پیچھے. اتنا خطرناک, اب یہ بھاگا بھاگا بھاگا, قریب میں تالاب تھا, چھوٹا سا ریور پونڈ جس کو بولتے ہیں پانی کا. اس فوجی نے سمجھا کہ میں پانی میں کود پڑوں, یہ ماؤس پانی میں تو آنے والا نہیں ہے. وہ اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. کہا اس فوجی کا واقعہ صاف لکھا ہے کہ وہ جیسے اندر میں کودا وہ ماؤس آیا, اس نے اپنا منہ اس تالاب کے پانی میں رکھا, پورا تالاب کا پانی پوائزن ہوا اور وہ فوجی اسی میں مر گیا. اب اس جانور کا پوائزن کیسا ہوگا جو چھوٹا سا ہے. یہ اس فوجی کے واقعہ لکھا ہے جس نے یہ قبر کھودنے پر متعین تھا اور اس کی موت اس طرح ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے آدمی کو ڈرنا چاہیے, بے خوف نہیں, مرنا تو سبھی کو ہے. اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری, ایک آیت یہ ملا لو کہ آدمی کہتا ہے میری روزی میں تنگی, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے کوئی برا عمل کر دیا, کالا جادو کر دیا, سپلی علم کر دیا, میری فیملی نے کر دیا, فلانے نے کر دیا, فلانے نے یہ ہوا. لیکن اللہ کہہ رہے نہیں نہیں, تو فجر میں نہیں اٹھتا, تیری بیوی نہیں اٹھتی, تیرے بچے نہیں اٹھتے, سارے جوان گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, اور کسی پر بلیم کر رہا ہے, خود اپنے آپ پر بلیم کر کے تو نے اللہ کے حکم کو توڑا, تو تیرے گھر میں روزی میں کوئی برکت نہیں ٹنگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى, قیامت میں ہم اس کو کیا کریں گے, بلائن اٹھائیں گے. اور یہ عذاب بڑا خطرناک ہے. ایک آیت تو یہ ہے برکت نہ ہونے کی, سمجھے, اور اس کے ساتھ اس آیت کو ملا لو من قدر علیہ رزقہ, اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہیں بتلاتا ہوں, میں تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہیں روزی دینے والا, میں تمہیں بتاتا ہوں, تم چاہتے ہو, تمہارے پاس جاب نہیں تو بہترین تعویذ ہے جی, تمہاری کھیتی میں کھیتی نہیں پک رہی ہے, بہترین تعویذ ہے. تمہارے پاس جاب ہے, ویجز میں برکت نہیں, بہترین تعویذ ہے. دکان ہے, کوائٹ ہے, بہترین تعویذ ہر چیز کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر, لینفق دو سات من سات, ومن قدر علیہ رزقو, اپنی وسعت کے مطابق تو خرچ کرے گا, فلینفق مما آتا اللہ, تو خرچ کر تو کیا ہے, اللہ اس کو عطا کرے گا. جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے, خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا, مگر اس کے مطابق جو اس نے دیا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے اپنے پاس جتنا بھی ہو اس میں سے تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو جتنا خرچ کیا वो क्या है, कहीं गुना लेकर वापस आता है, जिस पर मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बिल तफसील आपको बयान किया जी, और जिसको आगे बयान कर रहे हैं, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु, जो कुछ तुम खर्च करोगे तुम्हारी मौत नहीं आएगी, मौत से पहले ही अल्लाह तुम्हें दुनिया में दे देगा, और कब्र में तो है ही और आखिरत में तो है ही सवाब। ऐसा तो है नहीं दुनिया में मिल गया कब्र में नहीं और आखिरत में नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हमारे हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात बयान फरमाई, फरमाया तुम जो है दुनिया में सबको आजमा कर देखे, आजमा लिया, बहुत सौ को हमने आजमाया, कोई कितना देगा तुम्हें, 10 पाउंड 50 पाउंड 100 पाउंड 1000 पाउंड 2000 पाउंड आजमा लिया सबको। शाह साहब फरमाते शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जरा सा अल्लाह को भी आजमा कर देखो, जो रोजी का मालिक है, खजानों का मालिक है, उसको भी तो आजमा के देखो तुम, कभी देखो फिर कितनी मदद करता है वो। इसीलिए जाबिर रजी अल्लाह तआला ने की हदीस तफसीर कुर्तुबी में नकल फरमाई है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक काम भी सदका है, कोई आदमी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है वो भी सदका के हुक्म में है, और जो कुछ खर्च करके अपनी आबरू बचाए, इज्जत बचाए, वो भी सदका है, और जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता है, अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि उसको उसका बदला दे देगा। अल्लाह ने कहा मैंने जिम्मेदारी ली, मैं उसको जरूर दूंगा, इसलिए कभी अल्लाह को भी आजमा कर देखो। जो आदमी अल्लाह को आजमाता है अल्लाह उसको बहुत कुछ दे देता है, लेकिन याद रखो यहां जो हदीस में बयान फरमाया, जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बयान की थी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और गुलाम को आजाद करने में खर्च करना और मिस्कीन पर खर्च करना और अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना, उन चारों में सबसे ज्यादा सवाब बीवी और बच्चों पर खर्च करने का है। खर्च तो करना ही है ना, उनके लिए दूध और ब्रेड और न मालूम घर के कपड़े और क्या लेना है, घर के लिए ग्रोसरीज हर चीज लेनी है, लेना है कि नहीं लेना। लेकिन एक आदमी खर्च करने में अपनी नीयत को बदल दे, मालूम होता है नीयत पर सारा दारो मदार है, अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो हजारों पाउंड खर्च कर दे अपने बीवी बच्चों पर, उसको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीयत सही की है तो उसको थोड़ा सा भी खर्च करेगा उसको सदके का सवाब मिल जाएगा। इसीलिए हदीस में आता है कि सारे आमाल का दारो मदार नीयत पर है। एक आदमी डॉक्टर ने कहा तेरे पेट में दर्द है, एक दिन थोड़ा खाना कम करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, तो उसने पूरा दिन खाना ही नहीं खाया, और दूसरा आदमी है उसने भी खाना नहीं खाया, इसने खाना नहीं खाया पेट में दर्द की वजह से, उसने खाना नहीं खाया रोजे की वजह से, दोनों में फर्क है कि नहीं, उसने नीयत की है रोजे की, इसने पेट के दर्द की नीयत की है, इसको रोजे का सवाब मिलेगा इतना बड़ा कि जमीन से लेकर आसमान तक नफल रोजा रखने की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम से दूर कर देगा, और उसको पेट की तकलीफ की वजह से उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, पेट सही हुआ नहीं हुआ हो जाने सवाब कुछ भी नहीं। और एक आदमी है अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में खड़ा होता है नमाज की नीयत से, और एक बस स्टेशन पर खड़ा है एक घंटे के लिए नमाज की शक्ल में इंतजार में लगा हुआ है, सवाब दोनों को अलग, उसको कुछ नहीं मिलेगा इसको मिलेगा, इसलिए कि इसकी नीयत क्या है रोजे रखने की। और एक आदमी है रुकू में चला गया, और एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को सबक याद नहीं, रुकू में जा,
اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو بہت کچھ ملے گا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے, نیت کا دار و مدار ہے. ایک آدمی طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھتا ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں وضو کر کے, لمبے لمبے سجدہ کر رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے, اور ایک آدمی زوال کے وقت نماز پڑھ رہا ہے, اور ایک غروب کے وقت نماز پڑھ رہا ہے, اور دوسرا آدمی نارمل ٹائم پر نماز پڑھ رہا ہے, دونوں میں فرق ہے. اس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر نماز پڑھ رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ملے گا چاہے لمبے سجدے کیا کر, اور اس نے مختصر سجدے کیے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا. فرق ہے نا. ایک آدمی عید کے دن روزہ رکھتا ہے یا بقرعید کے دن روزہ رکھتا ہے یا ایام تشریق میں جو پانچ دن ہے اس میں روزہ رکھتا ہے, تو یہ تو جائز نہیں ہے. تو چاہے روزہ رکھے لیکن تجھے ثواب نہیں ملے گا, اور ایک آدمی نارمل دن میں نفل روزہ رکھتا ہے اس کو بڑا ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو آدمی جو بھی کام کرے گا, جیسے ایک آدمی تین رکعت مغرب کی, یعنی تین نہیں چلو میں چار کر لیتا ہوں, ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں, گناہ کیا ہے اس میں, قرآن ہی تو پڑھنا ہے, ایک اور رکوع ہو جائے گا, دو اور سجدے ہو جائیں گے, ثواب زیادہ مل جائے گا. نہیں, چونکہ تو نے یہ عمل اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں کیا, مجھے ثواب نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے ہر کام اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرے گا اس کو ثواب ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے, اور مسکین پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے, غلام کو آزاد کرنا. آج لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, بیچاروں کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں چھوٹنے کے لیے, اگر آپ نے اس کو آزاد کر لیا جیل سے یہ بھی ثواب ہے. لیکن ایک آدمی اپنے گھر میں بچے اور بیوی بچے وغیرہ کیا ہیں, پریشان ہے, بیمار ہے, ان پر خرچ نہیں کرتا, ان کے پاس کپڑے نہیں خریدتا ہے, گرما اندھیروں نے بار دیواروں اجاروں, کیا ہے گرما اندھیروں نے بار اجاروں, یہ گجراتی میں کہاوت ہے نا جی, گرما تو زمین چاہتے ہیں بار لوگ کو آٹو چاہتے ہیں, سمجھ میں آتی ہے بات. تو یہ چیز ہوتی ہے, گھر میں تو کچھ نہیں, اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش ہزاروں لاکھوں روپے بھیجتا ہے اور گھر میں بی بی کو ایک پیسے نہیں دیتا, وہ بیچاری روتی رہتی ہے, کپڑے نہیں, پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے. تو ایسا خرچ تو معلوم ہوتا ہے نیتوں پر فرق ہوتا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ بی بی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب اللہ کے رسول نے کیوں زیادہ بیان فرمایا, جبکہ غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے, کہ ایک غلام کو آزاد کریں تو آزاد کرنے والے کا اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی پریشان ہے, بیمار ہے, اس کے لیے خرچ کر دیا, وہ شفا مل گئی, کتنا ثواب ہے. مسکین پر خرچ کیا, لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنا چونکہ واجب ہے اور ان لوگوں پر خرچ کرنا نفل ہے, اور واجب کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں. آگے فرمایا نبی عبداللہ ویقال له ابو عبد الرحمن, فرمایا ابو عبداللہ جن کو ابو عبد الرحمن صوبان ابن بجدت کہا جاتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ان سے روایت ہے غلام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا افضل دینار, ہم سے کہہ دو افضل پاؤنڈ کون سا ہے, چلو اس زمانے میں دینار چلتا تھا, درہم کون سا, جس کو انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں ينفقه على عياله, جس کو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. اور آگے فرمایا وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں جو اپنے جانوروں پر خرچ کرتا ہے, جانور کا کیا مطلب ہے, اس زمانے میں آدمی سفر کرتا تھا تو اس کو بہترین گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی, گھوڑے کی ضرورت ہے تو اس کو گھوڑا خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے. فرمایا جانور خریدنا اس زمانے میں اور آج کل گاڑی ہے, آدمی اپنی ضروریات کے لیے گاڑی خریدتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا یہ بھی ضروریات میں ہے. فرمایا نمبر دو پر ہے, دینارن الا دابتہم الا سبیل اللہ. کبھی گاڑی خریدتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے, کبھی گاڑی خریدتا اپنے بیوی بچی کی ضرورت پوری کرنی ہے. فرما وہ دینار ينفقوا على اصحابی فی سبیل اللہ, اور وہ اپنے ساتھیوں پر خرچ کریں غریب لوگوں پر. تین قسم کے, فرمایا ان تینوں میں سب سے زیادہ ثواب کنز العمال کی حدیث میں بھی ہے, یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثواب اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر, اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑی یا جو ضروریات یا اپنے غریب لوگوں پر ہے. چلتا ہے اوپر سے بیوی بچے, پھر ان کی ضروریات, اپنے ساتھ ان کی ضروریات, پھر اس کے بعد دوسرے کی ضروریات. اس طرح آدمی خرچ کرے, لیکن اللہ پاک نے اگر دیا ہے ان لوگوں کو بھی تو ان کو بھی تم ترغیب دیں کہ بے بچوں کو, میرے بیٹوں کو, میری بچیوں کو اللہ نے خوب دیا ہے تو ان کو اپنی خوشی سے دیں, لیکن ان کو بھی ترغیب دیں کہ تم خرچ کرو. یہ بھی ہے, فرمایا کنز العمال کی حدیث ہے, اگر آدمی خود ضرورت مند ہو تو سب سے مقدم وہ ہے اپنے اوپر. میں نے کل میں گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا بندہ, اتنا بخیل ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا. اور اس پر میں نے وہ کٹا مرنے والا واقعہ سنایا تھا, آدمی بڑا رو رہا تھا, اس کو پوچھا رو کیوں رہا ہے, میرا کتا مر رہا ہے, میرا کتا مر رہا ہے. کہا کیوں, بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ تھیلے میں کیا ہے, بیگ میں کیا ہے, تو اس نے کیا کہا, روٹیاں پڑی ہے. تو کہا پاگل ہے آدمی, تیرا کتا بھوک سے مر رہا ہے, تو اس کو روٹی نہیں کھلا, تو روٹی تیرے پاس موجود ہے. فرمایا نہیں, یہ آنسو جو ہے یہ مفت میں نکلتے ہیں, روٹی کے لیے تو مجھے پیسے خرچ کرنے پڑتے, میں کیوں کھلاؤں, اس لیے مفت کے آنسو رو لوں گا لیکن روٹی, اس کو میں نے کیا کہا تھا, دمڑی جاوے مگر چمڑی نہ جاوے. میں سب کا کھاؤں, میرا سب کوئی کھاوے تو مر جاؤں, میں سب کا کھاؤں اور میرا کوئی کھاوے تو مر جاؤں. یہ حالت ہے ہماری کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے. فرمایا یہاں پر کہ اپنی ذات پر, یہ حدیث ہے کنز العمال کی, بہت ساری روایت کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلے ضرورت مند ہے, پریشان ہے تو اپنی ذات پر تو خرچ کر. پیر میں پھٹے ہوئے شوز ہے, اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا. ہے اللہ, چلو ایک آدمی غریب ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں چپل لینے کے, تو اس کے لیے تو سمجھ میں آیا. اور ایک آدمی چلو غریب ہے کہ پیسے نہیں کپڑے خریدنے کے, تو چلو پھٹے پرانے, لیکن اللہ نے دیا ہے پھر بھی آدمی نہیں خرچ کرتا اپنی ذات کے لیے, تو یہ بخیل ہے. تو مقدم اپنی ذات ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا اپنے اہل و عیال ہے, بیوی اور بچے ہیں, اگر اس سے زائد اللہ پاک نے دیا ہے تو پھر رشتہ دار ہے, پھر اور زائد دیا ہے تو جہاں ضرورت ہے ان کے راستے میں خرچ کر دو, اللہ پاک ان کے صدقے تمہاری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا. اور اگر اپنے سے زیادہ دوسرے محتاج ہو, اپنے پاس سب کچھ ہے لیکن دوسرے محتاج ہیں, تو ایسی صورت میں ان محتاجوں پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے, جس کو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے بیوی بچوں کو دیا ہے, اب میں کسی اور پر خرچ کروں جن کی ضرورت ہے, جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے, دوسرے پر خرچ کرتا ہے. اور کبھی کیا ہے, اپنی ضرورت ہے لیکن صبر کر کے دوسرے کی ضرورت زیادہ ہے, اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے, تو بھی اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے اوپر ترجیح دی ہے دوسرے کو. ایک تو ہے کہ خرچ ہی نہیں کرتا, نہ اپنے پر, اپنے اہل عیال پر, نہ کسی پر, اور ایک ہے اپنے پاس ہے دوسرے پر خرچ کرتا ہے, اور ایک اپنے پاس کم ہے اس کم میں سے بھی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس نے دوسرے اپنے آپ پر دوسرے کو پریفرنس دیا, ترجیح دی ہے, جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. آگے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ هل لي اجر من في بني ابي سلمہ ان انفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا انما هم بني, فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم. بخاری کی روایت, مسلم شریف کی صحیح روایت, سنو تو صحیح. کیا فرما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پہلے شادی ہوئی تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ٹھیک, ان سے اللہ پاک نے کچھ بچے دیے تھے, ان کے نکاح میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک کا نام، ایک بچہ تھا، دو بچے تھے، ایک کا نام عمر تھا، دوسرے کا نام محمد تھا، اور تیسرے کا نام کہہ رہے ہیں زینب بچی تھی، اور ایک چوتھی بچی بھی تھی درہ. یہ چار بچے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ان کی بڑی لمبی سٹوری ہے جو بخاری شریف میں ہے. یہی ام سلمہ ہے، شوہر کے مرنے پر بڑی پریشان تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھو اور اللہ سے یوں کہو کہ اللہ اس سے بھی بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما. یعنی شوہر کا تو انتقال ہو گیا، تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرا شوہر اتنا اچھا تھا، اس سے اچھا نعم البدل مجھے کہاں مل سکتا، ایسا مل ہی نہیں سکتا مجھے. فرمایا تم دعا تو پڑھو، دینا کس کا کام ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے نعم البدل، اور وہ بھی اچھا نعم البدل. کچھ وقت ہوا، اللہ پاک کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ام سلمہ سے شادی کر لو. کہاں صحابی تھے اور کہاں نبی ہے، کتنا بڑا نعم البدل مل گیا. معلوم ہوتا ہے اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ بہت بڑا دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کیا ہے. وہ کوئی بھی راستہ، سوال ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ مر جائیں تو اس سے بڑا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ایک کا باپ مر گیا تو ایسا باپ دنیا میں تھوڑا ملے گا، دنیا میں سب کچھ ملے گا لیکن ریئل ماں باپ تو نہیں ملے گے. ویسے کھانے والے ماں باپ تو بہت ملے گے، لیکن اصل ماں باپ تو ملنے والے نہیں، جو دعا دینے والے ہیں، دے کر بھی دعا دینے والے، ایسے تو کوئی نہیں ملتا. فرمایا ہاں، ہمارے علماء کرام اس کو بھی جواب دیا، فرمایا ماں باپ سے بہتر اللہ مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ نعم البدل، دعا پڑھ لو تمہارا کام. اس لیے کہ نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت، اللہ مجھے بہترین اجر عطا فرما میری مصیبت میں، اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، دعا پڑھنا ہمارا کام ہے. خیر یہ تو ام سلمہ ہے، کس کے نکاح میں آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. اب سارے بچے لے کر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی ان سے، شادی ہونے کے بعد کوئی بچہ نہیں. یہ چار بچے لے کر آ گئے، کس کے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول کو دیکھو، پہلے شوہر کے بچے لے کر بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کو اچھی طرح پرورش کرتے ہیں. کیسی پرورش؟ بخاری شریف میں آتے ہیں، عمر خود فرماتے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچہ پہلا جو بڑا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں عمر، بخاری شریف میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے ہم سے کہ کھانے بیٹھتے تھے تو ایک پلیٹ میں بٹھاتے تھے بچوں کو اور کھاتے تھے ہمارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، خود کا بچہ نہیں ہے. ایکس ہسبینڈ جو تھا حضرت ام سلمہ کا، اس کے بچے ہیں، اور اسی پر ہے. روایت میں آتا ہے عمر خود فرماتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں لیکن میں چھوٹا تھا. عمر کیا فرماتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلاؤ. اس روایت سے محدثین فرماتے ہیں کہ بچوں کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں، بچے کھاتے ہیں تو باپ نے پہلے سے کھا لیا، ماں باپ نے ہے ہی نہیں ٹائم. بچوں کو ساتھ میں بیٹھ کر کھلاؤ تو آپ کو پتا ہو کہ بچے کے کھانے کا ادب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاؤ، ہاتھ دھو لو، دانے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں، فرمایا میں پلیٹ میں کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے بیٹھتا تھا، کبھی ادھر سے لیتا تھا، کبھی گوشت کی بوٹی میں نے ادھر سے لے لی، پھر بیچ میں سے لے لیا. تو اس پر مسئلہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اگر ایک قسم کا کھانا ہے تو اپنی طرف سے کھاؤ، رائس سارے کھنچے میں وہ پلیٹ میں ہے تو اپنی طرف سے کھاؤ، لیکن اگر ایک بڑی پلیٹ میں فروٹ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ کا ہے، ادھر ایپل ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، تو ایسی صورت میں آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پلیٹ سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی پلیٹ میں ایک قسم کا ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت، اپنی طرف سے کھاؤ. اس لیے کہ جو کھانا تمہاری طرف ہے وہ ان کی طرف بھی ہے. تو یہ عمر کیا کرتے رہے، ایک قسم کا کھانا ہوتا کبھی ادھر سے کھاتے کبھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اپنے طرف سے کھاؤ. سمجھے کیا فرمایا؟ بسم اللہ پڑھو, اپنی طرف سے کھاؤ, دانے ہاتھ سے کھاؤ. یہ ساری سنتیں ہیں, یہ ساری سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. حضرت عمر کہتے ہیں وہ زمانہ, اور آج تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, لیکن کبھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپن کی سنی ہوئی بات کے خلاف نہیں کیا. یہ صحابہ کا عمل تھا. ہماری طرح تو رہا کہ مسجد میں سنا اتنی دیر ٹھیک, بعد میں ویسے ہی. صحابہ کی ایک بات سنتے تھے, زندگی اسی پر کھپا دیتے تھے کہ نبی نے ہمیں کہا ہے, یہ وصیت کی. یہی ام سلمہ کا واقعہ چل رہا, چلو بات تو آگے نکل گئی. سوال کیا اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اپنے اگلے شوہر ایکس ہسبینڈ کے بچے لے کر تمہارے نکاح میں آئی ہوں, تو میرے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں, یہ تو میرے ہی بچے ہیں, ماں تو ماں ہوتی ہے نا. کہا میں اگر ان کو ادھر سے کبھی ادھر سے لا کر ان کو کھلاؤں, جو آپ کے بچے نہیں, تو کیا مجھے ان کے کھلانے پر بھی ثواب ملے گا؟ وہ تو میرے ہی لڑکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, ان بچوں پر تو خرچ کرے گی, تیرے خرچ کرنے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. جب عورت کو ملتا ہے اپنے بچے پر, بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں, اگر اپنے پیسے سے کچھ لے آئی اپنے بچوں کے لیے, تو اس کو نیت کرنی چاہیے. نیت کا بڑا دخل میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کوئی بھی چیز خرچ کرے, یوں کہے میرے اللہ کا حکم ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا, تو ظاہری بات ہے کہ ان کو ان کے خرچ کرنے پر ان کو کیا ہے, ثواب ملے گا. اور آگے فرمایا, اس روایت سے معلوم ہوتا ہے لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ, دوسری روایت میں ہے تیرے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا تو نے ان پر خرچ کیا ہے. اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ام سلمہ سے پہلے دوسری عورت سے ہوئی تھی, جس سے ابو سلمہ کے کچھ بچے تھے. ابو سلمہ کی پہلے شادی کسی اور سے ہوئی تھی, اور ابو سلمہ سے وہ بچے لے کر آئے. اب شادی کس سے کی تھی؟ ام سلمہ سے. تو ام سلمہ کے تو ریئل بچے نہیں ہوئے, اور ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ ام سلمہ اپنے شوہر کی اگلی بیوی کے بچے لے کر کہاں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اپنے بچے نہیں ہے, اپنے شوہر کے اگلی بیوی کے ایکس وائف کے بچے ہیں, تو کیا ان پر میں اگر خرچ کروں جو میرے سوٹیلے بچے ہیں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ, ان پر بھی تو خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. دیکھو آج تو مائیں ہوتی ہے, شوہر مر گیا تو ان کے اگلی بیوی کے بچے کو پوچھتے بھی نہیں ہے. اس حدیث یہ بھی معلوم ہوا, پوچھتے ہی نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احادیث کے پڑھنے سے یہ بارش بات ساری باریک باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اور ایک اور بات یہاں فرمائی, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنتیوں کو دیکھ لیں, ان 10 کو دیکھ لو, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں. یہ عجیب بات ہوئی, فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے مکہ المکرمہ میں, تو مکہ المکرمہ میں اب بیمار ہو گئے, مکہ تو فتح ہو گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو معلوم ہوتا ہے کہ میں جینے والا نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم سے ایک قوم کو ابھی نقصان پہنچے گا اور ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا, ابھی تم مرنے والے نہیں. اور ایسا ہی وہ اہل فارس کو پھر ہارنا پڑا, یہی اس وقت صدر لیڈر تھے, کمانڈر بنے ہوئے تھے. اور دوسری طرف ایک صحابہ کرام کی جماعت کے لیڈر بن گئے تھے تو فائدہ ہوا. یہ کہہ رہے ہیں تو اب میرے پاس اتنا مال ہے اتنا مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے, اکلوتی بیٹی ہے, کیا میں سارا مال خرچ کر دوں, میری بیٹی کے لیے کچھ نہ چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, فرمایا آدھا, فرمایا وہ بھی نہیں, کتنا, ون تھرڈ, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ون تھرڈ کی تم وصیت کر سکتے ہیں فلاں مدرسے میں, فلاں مکتب میں, فلاں جگہ, فلاں جگہ, ورنہ سارا کس کے پاس جائے گا؟ میراث کو, بیٹی کو ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اس سے مقصود رضا الہی کا حصول ہے, تو اس میں تجھے ثواب ملے گا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی واقعہ ہے, یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا, جو لقمہ, جو موصل رکھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. ہمیں تو کبھی موقع ہی نہیں ملتا, اس لیے کہ ویسے بھی ہم الگ الگ کھاتے ہیں, شوہر نے کھا لیا پھر بیوی کھاتی, بیوی نے کھا لیا پھر شوہر کھاتے ہیں, ایک دسترخوان پر تو ہوتے نہیں. ابھی تو ایسا فاسٹ زمانہ آ گیا, اور فاسٹ زمانے کے باوجود یعنی اب 99% تو باہر کھاتے ہیں, 1% گھر میں کبھی کھا لیتے ہیں, تو باہر کھانے والے کو کہاں ٹائم ملے گا کھلانا لقمہ ریسٹورنٹوں میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ بات ہو گئی. اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں کہ آپس میں محبت ہو, جور ہو, اور شیطان یہ چاہتا ہو آپس میں دور ہو. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شیطان صبح میں اور شام میں پانی پر اپنے تخت کو بچھاتا ہے, اور اس وقت سارے بڑے بڑے شیاطین کو سامنے لاتا ہے, تو نے کیا کام کیا, تو نے کیا کام کیا, تو نے, جتنے بھی شیاطین ہیں اپنے یہ بڑے شیطان کے سامنے آ جاتے ہیں. اب یہ شیطان پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے نماز سے روک دیا, میں نے فلاں کام سے روک دیا, فلاں کام میں لگا دیا, اللہ کا فلاں احکام تروا دیا. ایک اس میں سے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں ٹور کروا دیا, تو اس وقت شیطان باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سر کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے, تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس لیے کہ طلاق دلوانا کوئی چھوٹا کام نہیں, اس سے آگے مسئلے بڑے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ طلاق ہونے پر دونوں میاں بیوی میں تو نفرت ہو ہی گئی, دونوں خاندان میں بھی نفرت, یہ ان کے دشمن, وہ ان کے دشمن, انہوں نے ان کی غیبت کی, انہوں نے ان کی غیبت کی, انہوں نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو مارا, اور یہ معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. یہ تو بہت زیادہ کہ غیبتوں سے تو الغیبت و شد من الزنا اور زیادہ ہوتا گیا. اب یہ ان کو گالیاں, یہ ان کو گالیاں, اس سے بڑھ کر اب دوسری شادی کب ہوئی نہ ہوئی, اب اس کو کوئی شوہر ملا نہ ملا, اس کو کوئی دوسری عورت نہ ملی یا ملی. اب ان درمیان میں شیطان زنا پر لگوا دیتا ہے, کبھی ڈرگس پر لگوا دیتا ہے, اور کبھی کیا اور کبھی کیا اور کیا, تو ایک طلاق کے مسئلے پر کتنے زیادہ, اور بچے پھر کبھی ادھر آوارہ ہو گئے, کبھی ادھر آوارہ ہو گئے, کبھی ماں باپ کے, باپ کے پاس, کبھی ماں کے پاس, کبھی کسی کے پاس نہیں, یہ کبھی سوشل کے پاس, اور کبھی کہاں سے کہاں ماں باپ سے لے کر کر کے کبھی نہ کافر کے گھر پہ دے دیا, کبھی یہودی کے گھر پر دے دیا. اب یہ مسئلہ بہت لمبا ہو گیا, اس لیے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لمبے بات کو بند کرنے کے لیے, دروازے کو سد کرنے کے لیے فرمایا تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اللہ تم دونوں کے درمیان میں محبت کو بڑھا دے گا, اس لقمہ دینا بھی تمہارے لیے ثواب ہے. کہوں کی سوچ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات اگر کر لیں تو آپس معلوم ہوتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کو آر محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. نبی کی بات میں بھی کوئی شرم ہوتی ہے؟ جب اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, حتی ما تجعل فی امراتک, یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے یہ بھی تیرے لیے ثواب ہے. مسلم شریف کی روایت ہے تجعل في امرأتك حتى اللقمة تجعلها في امرأة. یعنی وہ لقمہ تم نے اس کو لقمہ خود بنایا اور بنا کر کے اس کے منہ میں رکھا، سارا فروٹ کاٹا، اس میں سے ایک فروٹ لے کر بی بی کے منہ میں دے دیا. بعض مرتبہ فرمایا وفی بدھ احدکم صدقہ، بیوی کے پاس جانا صحبت کے لیے بھی ثواب ہے. صحابہ کرام کو پھر ایسی بات ہوتی ہے، اس میں کیا ثواب ہے، خواہش پوری ہو گئی. فرمایا نہیں، اگر تم اس خواہش کو زنا میں پورا کرتے تو تمہیں گناہ ہوتا، اسی طرح تم نے ایک حلال راستے پر اپنی بیوی کے ساتھ یہ انٹرکور کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کیا تو اس پر تجھے ثواب بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہم سامنے رکھے، اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی اللہ سے لے کر ہمیں بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. آدمی نیت صحیح کر کے جو بھی کام خرچ کرتا ہے اللہ اس پر اس کو ثواب دیتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اذا انفق الرجل على اهله، کوئی آدمی اپنی بیوی بچے پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ حدود میں رہ کر. روایت میں آتا ہے حدود میں رہنا ہے. کیا مطلب حدود میں رہنا؟ حدود میں رہنے کا کیا مطلب ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدود میں، حد میں رہنا. بیوی کہہ رہی ہے مجھے سنیما میں جانا ہے تو یہ حد سے باہر ہو گیا. بیوی کہتی ہے مجھے فلم دیکھنا ہے، میرے لیے ٹی وی خریدو، یہ حد سے باہر ہے. ایسی چیز پر تم خرچ کرو گے تمہیں ثواب؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کے قانون کو توڑ کر تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا تو ایسی چیزوں پر یہ اسراف ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو شیطان کے بھائی اللہ فرماتے ہیں، ایسے کاموں میں تمہیں خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملے گا. اصول و ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ثواب کی بھی نیت ہو اور حدود میں رہ کر خرچ کیا ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فہو لہو صدقۃن، اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے. صدقے کا لفظ عام ہے، نفل ہو یا واجب سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے فقہ فرماتے ہیں صدقۃ البقر، صدقے سے زکات جو فرض ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، نفل صدقہ نفل کام کے لیے خرچ کرے وہ بھی مراد ہوتی ہے. ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرے. جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت میں آگے فرمایا آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے جن لوگوں کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے اس پر وہ خرچ نہیں کرتا. اپنی بیوی کا ذمہ دار، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ان پر خرچ نہیں کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں اتنا گناہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے. یہ جب تک زندہ رہتا ہے گنہگار ہوتا ہے. اگر آدمی کے نام اعمال میں اور کوئی گناہ نہ ہوتا، یہی ایک گناہ ہوتا، تو یہی گناہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے گا. یہ مطلب ہے حدیث کا کفا بالمرء اسمن کے معنی، کہ اپنی بیوی کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی، اور اپنے بچوں کی اگر خرچ نہیں کیا، اس نے اللہ کے حق کو پورا نہیں کیا حکم کو، اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، یہی ایک گناہ ہے، تو ایسی صورت میں یہی گناہ اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہو جائے. اس لیے فرمایا یہاں پر لفظ عام ہے. خیر پوری باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی، آگے ایک دو اور بات ہے اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے، یعنی آدمی کون سا مال خرچ کرے، ردی مال خرچ کرے، اچھا مال خرچ کرے، اس پر آگے پورا ایک چیپٹر آتا ہے کہ کون سا مال اللہ کے راستے میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. اور خرچ کرنے والے کو فرشتے کیا دعا دے رہے ہیں اس کو آگے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی وبارک وسلم تسلیما. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ رحم فرما, اللہ کرم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ جس قسم کی بھی بیماری ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, تمام بیماریوں سے ہماری ہماری آل اور اولاد کی, یا اللہ ہمارے والدین کی اور اللہ ہمارے رشتہ داروں کی, اللہ پوری امت کی, اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ جان مال آبرو عزت کی ایمان کی حفاظت فرما, جان مال آبرو عزت کی اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, اور موت آئے تو ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرما. یا اللہ یہ درس ہوتا ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی ہے, اے اللہ اس میں بے انتہا برکت عطا فرما, سننے سنانے والوں کو قبول فرما, سننے سنانے والوں کو قبول فرما. اور یہی درس اور یہی پیارے حبیب کی باتیں دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ بہت سارے دوست احباب اور پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں دور دور سے آتی ہیں سننے کے لیے, اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پر اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ایمان میں, اے اللہ ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمارے لیے الہ العالمین نجات کا ذریعہ بنا, اللہ ہدایت کا سبب بنا دے, ہدایت کا سبب بنا دے, ہدایت کا سبب بنا دے. پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما, سب کو دین پر کھڑا فرما. اللہ صراط مستقیم ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اس میں اخلاص نصیب فرما, للہیت نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات کے لیے اور ایک ہی اللہ تیرے لیے, تیری مرضی کے لیے ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرما, تیری مرضی کے لیے سننے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. مرتے دم تک دین اور دعوت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جہاں جہاں دین اور دعوت کے کام ہو رہے سب کو قبول فرما. لاؤ العالمین جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. میرے دوست احباب, میرے متعلق محبت کرنے والے اور جتنے بھی مریدین ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, سب کے گھروں میں روزی روزگار میں بینٹیا برکت عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری ساری مساجد کو آباد فرما, نوجوانوں کو متوجہ فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو توباؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah.